الحمد لله وكفى وسلام على العظيم الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قفص کی تیلیاں رنگی دھوکہ دے نہیں سکتی, قفص کی تیلیاں رنگی دھوکہ دے نہیں سکتی, کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو, کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو. ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العلماء ملجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے, ایک مرتبہ حضرت کو اپنا حال بیان فرمایا, کیفیت لکھی شیخ کو کہ میں دنیا میں چلتا پھرتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت میں چل رہا ہوں. جنت اور دوزخ سامنے ہیں, آخرت میں چل رہا ہوں. تو حضرت والا نے فرمایا, جو احباب بیٹھے ہوئے تھے, کہ یہ جو صاحب ہیں, نام تو وقت نہیں بتلایا تھا حضرت نے, یہ فرمایا کہ یہ جن صاحب کا خط آیا ہے انہوں نے اپنا یہ حال لکھا ہے, تو یہ اس زمانے کے صدیق ہیں. مقام صدیقیت پر یہ فائز کہ جس کو آخرت کا استحضار ایسا ہو جائے کہ ہمارا وقت آخرت نظروں کے سامنے آ جائے. دنیا میں آخرت کا کہنا چاہیے کہ مشاہدہ ہو رہا ہے, کام دنیا کے کر رہے ہیں, مصروفیات و مشغولیات دنیا کے ہیں, لیکن ایسی یاد بس گئی ہے دل میں, رچ گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آخرت میں ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے, مشہور ہے, کہ اگر جنت اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ اور دوزخ اپنے پورے یعنی آزاد کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں اتنا سا بھی فرق نہیں ہوگا, اتنا سا بھی ایمان, ذرہ برابر ایمان نہیں بڑھے گا. ایسا ایمان حاصل حضرت وسلم کے ارشادات سن کر جنت کی جو کیفیت حضرت وسلم نے بیان فرمائی تھی اس پہ ایسا یقین تھا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے بالکل, اور وہی نہیں دوزخ کی جو عذابات ہیں اور جو وہاں کا جو کیفیت بیان فرمایا حضرت وسلم نے, وہ بھی ایسا آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہوتا تھا کہ اگر حقیقتاً دیکھیں تو ایک ذرہ بڑا ایمان نہ بڑھے. تو دیکھیے کہ یہ کیفیت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کے کتنے فضائل ہیں, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے صدقے میں امتیوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا نصیب ہوتا ہے, جیسا کہ شاہ عبدالغنی پھولپوری صاحب نے اس کا اظہار فرمایا, اور انہوں نے تو اظہار فرمایا اکابر اولیاء اللہ کو یہی کیفیت حاصل ہوتی ہے. یہ بات تو حضرت عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سے منسوب ہے, لیکن یہی کچھ کیفیت اولیاء اللہ کیا کو نصیب ہوتی ہے. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, ان کی کیا کیفیت تھی, جلوت ہو خلوت ہو بلّہ اللہ ہے. جلوت میں تو مجلسیں ہوتی رہتی تھیں, آخری ایام میں پانچ پانچ مجلسیں ہوئی ہیں ایک ایک دن میں, دن میں پانچ مجلسیں, اندازہ لگائیے کیا کیفیت ہوگی. اور یہ نہیں کہ لوگ اکتا رہے ہیں, مجلس کا نام سن کے اکتا رہے ہوں کہ بھائی ابھی تو مجلس ہوئی تھی, ابھی پھر مجلس ہو رہی ہے, اور تقریباً وہی باتیں ہوتی تھیں, لیکن لوگ دیوانہ وار ٹوٹ پڑتے تھے کہ کیسے مجھے آگے جگہ مل جائے, حضرت کے قریب بیٹھ جاؤں میں. ہر مجلس کی شان الگ ہوتی تھی, کی. تو یہ تو جلوت کا حال حضرت پر, اور خلوت میں بھی یہی, جو لوگ حضرت کے کمرے میں جانے والے ہیں, حضرت کی خدمت کرنے والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اندر جا کر کے بھی, اندر جا کر کمرے میں جب حضرت والا لیٹ گئے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی چلو بیان کرو, وہ وہاں بیان کرو. یہ دیکھیے ابھی تو باہر بیان ہو رہا تھا, اب ابھی وہ خود الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ کتنی مرتبہ حضرت والا نے اس ناکارہ کو بھی فرمایا کہ ہاں سنائیے کچھ سنائیے. تو اب حضرت کے ملفوظات وہاں سنا رہے ہیں, لوگ ہاتھ پیر دبا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں اور حضرت کے ملفوظات سنا رہے ہیں. حضرت ہی کے فیض سے اس وقت حضرت کی باتیں اور حضرت اپنی باتیں سن رہے ہیں, اور جو وہاں خدمت کرنے والے ہیں وہ, اور حضرت بھی جو بات فرما رہے ہیں اندر وہ بھی بس اللہ اللہ کی, اللہ کی, صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے بزرگوں کی. تو اسی کو دیکھ کر ہمارے حضرت کے خلیفہ, انہوں نے حضرت ایک شعر فرمایا کہ تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے. تیری جلوت کہتے ہیں جو آدمی لوگوں کے درمیان ہے, تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے. خلوت جب تنہائی, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا. تو یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ وہ یہی کیفیت تھی کہ اللہ جل شانہ کا جب صحیح تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ دنیا کی مشغولیات, یہ مال, یہ زن, یہ زر, یہ زمین, یہ کچھ نہیں رہتی ان کی نگاہوں کے سامنے, ہے نا, کچھ بھی نہیں ان کی وقت ہوتی. ان کے دل قلوب, اللہ والوں کے جو قلوب ہیں وہ اللہ پر فدا ہوتے رہتے ہیں. وہ ان کو ایک ہی غم ہوتا ہے, ایک ہی فکر غالب ہو جاتی ہے کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے. میں جو زندگی گزار رہا ہوں, جو میرے اوقات گزر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے, اللہ کا قرب بڑھ رہا ہے. اور جہاں کوئی غلطی کوتاہی کسی بھی نوع کی محسوس ہوتی ہے, فوراً استغفار, فوراً استغفار. اور جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے کہ ہاں اب کل دوبارہ اس کیفیت پہ آ گئی, استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ فکر ایسی غالب آ جاتی ہے جس کو حضرت نے فرمایا کہ رکھتی ہے ہر وقت مجھے مصطرف, یاد ہے گل ستا مجھ کو. گل ستا, گل ستا ویسے تو باپ کو بھی کہتے ہیں, جنت کو بھی کہتے ہیں, لیکن اس میں جو نقطہ حضرت والا کا پوشیدہ ہے وہ اس میں محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک, کہ ان کی یاد مجھے ہر وقت مسترب رکھتی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں, وہ مجھے چاہ رہے ہیں, وہ مجھے پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت غالب ہوتی. اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ کیفیت ہو قلب کی تو پھر اسے یہ دنیا کیا دھوکہ دے سکتی؟ قفس کی تیلیاں رنگی دھوکہ دے نہیں سکتی, ہے نا. یہاں حضرت نے جو اس کو اختیار فرمایا ہے وہ اصل میں یہ حسین و جمیل صورتیں ہیں, ہے نا بھائی. آدمی انہیں چیزوں میں مشغول ہے نا, یا تو کسی جو ہے حرام محبت میں مبتلا ہے, گرفتار ہے, مال کی محبت میں گرفتار ہے, اور جو ہے زمینوں کی محبت میں گرفتار ہے. ساری دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے وہ انہیں تین چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہی تین چیزیں ہیں. جڑ پہ جائیں گے جب ہم, کھوجتے کھوجتے کہ اس کی بنیاد کیا تھی, تو وہ یہ تین چیز ملے گی, یا تو عورت ملے گی, یا زمین ملے گا, یا مال ملے گا. اس پہ سارا فساد ہو رہا ہے, اس کی ذات میں بھی فساد ہو رہا ہے اور معاشرے میں بھی فساد ہو رہا ہے. یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جو پستی میں گرا ہوا ہے, اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا, سستی کر رہا ہے, اس میں یہی چیزیں ملیں گی. اپنے جسم کو راحت دے رہا ہے, کون پیاس برداشت کرے, کون بھوکا رہے, تو کیا چیز آ گئی؟ ذات آ گئی. اپنی ذات کو راحت پہنچا رہا, اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسی کی ابد الآباد راحت کے لیے مولا نے یہ روزہ دیا, اور دیا کیا مطلب, فرض قرار دے دیا, لازمی, اختیاری نہیں کہ رکھ لیا تو کوئی ٹھیک ہے بھائی, نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں, لازمی کر دیا لازمی کن امور کو کیا ہے جو اس کے ظاہر کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، جو اس کے باطن کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، جو اس کے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جو اس کی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اللہ اتنے رحیم ہے، اس چیز کو اس پہ لازم کر دیا ہے کہ چھوڑو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان اٹھاؤ گے. تمہاری فلاح اس میں ہے، بھلا اس میں ہے کہ اختیار کرو، اس پہ آ جاؤ. ابھی ہمارے بزرگ دوست ہیں وہاں امریکہ میں، حافظ خورشید احمد صاحب، انہوں نے بڑی پیاری مثال بھیجی. وہ انگریزوں کے درمیان ہی کام کرتے ہیں، تو انہوں نے روزہ کہا بھی بہت اچھی چیز ہے آپ لوگ رکھتے ہیں، لیکن اتنا لمبا روزہ رکھتے ہیں، 18 گھنٹے 17 گھنٹے، اور بعض ممالک میں تو 20 گھنٹے، تو یہ کیسی بات ہے. تو انہوں نے کہا بھی دیکھو، یہ جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، یہ پیدا کس نے کیا ہے؟ آپ تو گاڈ کہتے ہیں، انگریز کیا کہتے ہیں؟ گاڈ. ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ. اصل نام اللہ کا اللہ ہے، ذاتی نام. تو یہ جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ احکامات بھی مولا کے دیے ہوئے ہیں، اور یہی آیت تلاوت فرمائی جو ابھی میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں فرض کیے گئے. یہ حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک روزے فرض ہوتے رہے ہیں ہر امت میں. اور آپ اگر تفصیل میں جائیں گے تو پچھلی امتوں پر تو زیادہ سخت روزے تھے، زیادہ سخت روزے تھے. تو یہ مت سمجھو کہ صرف اسی زمانے میں، یہ ان کو سمجھا رہے ہیں وہ کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ 17 گھنٹے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے. تو یہ فرض اللہ نے ہر قوم پہ کیے، تو آج بھی یہ فرض ہے، تو اس اعتبار سے نئی چیز نہیں ہوئی. دوسری بات کہ آپ ٹویوٹا گاڑی خریدتے ہیں، ٹویوٹا والے کہتے ہیں بھائی اس میں یہ تیل ڈلے گا، ہمارا یہ برانڈ ہے. یہ بیٹھے ہیں سوزوکی والے، یہ بھی مسکرا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سوزوکی بیچتے ہیں نا، تو یہ اپنا ایک ان کو چارج دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارا یہ تیل ڈالنا ہے آپ کو اس انجن میں، اگر آپ نے یہ ہمارا تیل نہیں ڈالا اور دوسرا تیل ڈال لیا تو پھر ہماری وارنٹی نہیں رہی. آپ چاہے مرسیڈیز کا تیل ڈالیں، مرسیڈیز والا، لیکن ہماری وارنٹی نہیں رہے گی اس میں، ہے نا. ہماری وارنٹی اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ ہمارا ریکمینڈ کیا ہوا اس میں تیل ڈالیں گے، اور ہمارے حساب سے کہ اس کو اتنے گھنٹے کے بعد اس کی اوور ہالنگ ہونی ہے انجن کی، اتنے گھنٹے کے بعد اس کی سروس ہونی ہے، اتنے گھنٹے کے بعد اس کا فلٹر چینج ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہماری وارنٹی ہوگی اس کی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا، اور اس کے بعد یہ سارے فرائض جو ہیں یہ ہمیں دیے، 5 وقت کی نماز، 1 مہینہ روزہ، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ، اور صاحب نصاب کے لیے حج. اب یہ تم ادا کرو گے تو اس جسم کی جو وارنٹی ہے وہ ہماری اللہ کی دیوی وہ تمہیں ملے گی، اور اس سے جتنی روح گردانی اختیار ہے بند کر دو، اس سے جتنی زیادہ روح گردانی اختیار کرو گے اتنا اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو. تو اس میں سراسر فلاح ہمارا اپنا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ جسم کی زکات ہے، پیسے کی زکات نکالتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں پیسے کی زکات دینے سے پیسہ پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ روزہ جو ہے یہ جسم کی زکات ہے، اس کو رکھنے سے. یعنی آج کل تو سائنس کا زمانہ ہے نا، تو ڈاکٹر لوگ تو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے یہ فائدے. لیکن ہمیں تو اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، 12 گھنٹے کا ہو یا 20 گھنٹے کا ہو یا کتنے بھی گھنٹے کا ہو. بعضے لوگ جہازوں کا سفر کرتے ہیں, ہمارا روزہ کھل بھی نہیں دے رہا, سورج غروب بھی نہیں ہو رہا ہے, وہ بیٹھ گئے اپنے وقت کے حساب سے. اب وہ جیسے جیسے سورج اڑے تو سورج وہ جہاز اڑے تو کیا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سامنے, ہمارے ادارے کے بڑے حکیم سعید شہید, انہوں نے اپنا ایسے ہی روزنامہ لکھا, دو سفر نامہ, تو اس میں یہی لکھا کہ بھائی وہ تو روزہ وہاں کھل کے نہیں دے رہا ہے, پتہ نہیں کتنے گھنٹے ہو گئے. وہ جب جہاز نے شاید لینڈ کیا تو اس علاقے میں سورج جب غروب ہوا تھا تو وہاں جا کر کے روزہ کھلا ہمارا. تو اللہ کے حکم کو زندہ کر دیا, کیا ملے گا؟ دنیا کے تو فوائد یقیناً ہیں, لازماً ہیں, چاہے علم میں ہو چاہے نہیں ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی سیب کھا لیتا ہے, بھائی یہ اے سی چلاؤ نا بھائی, سیب کھاتا ہے, اب اسے اس کے فوائد کا علم نہیں ہے. میں توجہ نہ رکھی, اس کو اس کے فوائد کا علم نہیں ہے, تو کیا وہ سیب اس کو فائدہ نہیں دے گی؟ بولو بھائی, فائدہ دے گی نا. سیب کھایا اس نے لیکن اس کو سیب کے فوائد کا علم نہیں تھا, تو سیب فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ فائدہ دے گا, چاہے اس کے علم میں آئے چاہے نہیں آئے. ایسے ہی اللہ کا ہر حکم ہے, چاہے اس کی توجہ سمجھ میں آئے نہیں آئے, عمل کر لو, اس کا فائدہ اس کا نفع مل جائے گا. تو لیکن فضائل جو آئے ہیں وہ کیسے عجیب ہیں, عجیب ہیں, سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے. سب سے بڑی فضیلت, سب سے بڑی فضیلت, اصومونی انا اجزا بھی, اس سے بڑی تو کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. سوچیے کسی عبادت پر اللہ نے یہ فرمایا ہے, روزے پہ فرمایا یہ بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ صرف میرے لیے رکھ رہا ہے. اس کو چاہے تو چھپ کے کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, جو روزے کے خلاف چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے, لیکن نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. کیا ظاہر کرتا ہے کہ یہ مولا تو دیکھ رہا ہے نا مجھے, میں لوگوں سے چھپ کر کھا لوں گا پی لوں گا, تو مولا تو موجود ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے, تو وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اخلاص کا اعلیٰ مقام, اعلیٰ مقام ہے اخلاص. اور عبادتوں میں ریا کا پہلو آ سکتا ہے, نوافل ہے اور چیزیں ہیں, صدقہ خیرات, اس میں ریا کا پہلو آ سکتا ہے. روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ریا کا پہلو نہیں ہے. ہاں اسی لیے فرمایا کہ چونکہ یہ خالصتاً بندہ میرے لیے کرتا ہے, میرے لیے رکھتا ہے, تو میں اس کے عوض خود اپنے آپ کو اس کو دیتا ہوں اور میں اس کا ہو جاتا ہوں. قیامت میں جب حساب کتاب کا بازار گرم ہوگا اور سورج سوانیزے پر ہے, زمین تانبے کی ہو چکی ہے, پسینے کے بغیر لوگ غرق ہیں, عذاب میں گرفتار ہیں, ایسی کیفیت ہو جائے گی, ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ لوگ یہ التجا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بے شک جہنم میں پھینک دیا جائے, ہمیں بے شک جہنم میں پھینک دیا جائے, لیکن یہاں سے نجات دے دے. اتنے گھبرا جائیں گے, اتنے پریشان ہو جائیں گے, اللہ کی پناہ سخت ہوگی. اور ایک جماعت ہوگی جو سائے کے پہ سائے میں بیٹھی ہوگی, دسترخوان لگا ہوا ہوگا, انواع اقسام کے کھانے لگے ہوں گے اور وہ کھانا کھا رہے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں. ادھر جو ہے ایک بڑی تعداد اس عذاب میں, اور ادھر یہ ایک تعداد ہے جو دسترخوان پر اور سائے میں, اور وہاں کا سایہ بھی کیسا سایہ ہوگا, کیسا ٹھنڈا سایہ ہوگا, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا میں, تو اور وہ مزے سے کھانا کھا رہے ہوں. تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں, ہم تو اتنی مشکل میں ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے یہاں پر ایش و آرام میں اور مزے میں. تو بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے تھے, روزہ دار تھے, ہوا کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے. انہوں نے دنیا میں برداشت کی تو آج ان کو یہ عیش مل رہا ہے, آرام مل رہا ہے. بھائی دو خوف جمع نہیں ہوں گے نا, فرمایا کہ دو خوف جمع نہیں ہوں گے کسی بھی آدمی. اگر دنیا میں وہ اللہ کا خوف رکھے گا تو آخرت میں اس کو اللہ بے خوف کر دیں گے, مزے کرے گا, جاؤ میں کوئی خوف نہیں. اور دنیا میں اگر بے خوف رہا, دنیا میں حرام کاری کرتا رہا اور یہ کہہ کے ٹالتا رہا دیکھی جائے گی, ہے نا, آواز میں سستی کرتا رہا, کھانے پینے میں لگا رہا, کون روزہ رکھے, کون اتنی بھوک برداشت کرے, کون اتنی پیاس برداشت کرے, اسے کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ, تو کیا ہوا, یہاں بے خوف ہو گیا نا, اب آخرت میں اس کے لیے خوف ہی خوف ہے. اور آخرت کیا معنی, آخرت کیا معنی, دنیا سے شروع ہو جاتا ہے نا, جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا تو دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے, ارے میں تو اتنا اچھا خاصا تھا, اچھا بھلا کھاتا تھا پیتا تھا, موج مستیاں کرتا تھا, کاروبار چل رہا تھا, پراپرٹیاں بڑھ رہی تھیں میری, بزنس میرا بڑھ رہا تھا, ہر طرح سے مجھے خوشیاں ملی ہوئی تھیں, یہ کیا ہو گیا. ہاں یہ ہو گیا, یہ اب اس لیے ہو گیا کہ جو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی اب اس کے کھینچنے کا وقت آ گیا, کھینچ گیا, اب کھینچ رہا ہے وہ. اب کیا ہے کہ موت سے ہی وہ شروع ہو گئی کیفیت, عذاب کی کیفیت, ڈر کی کیفیت, خوف کی کیفیت شروع ہو گئی. فرشتہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے اور اس کو نکالنے کا کہتا ہے چلو, تو یہ اور گھستا ہے اندر جسم کے اندر, نہیں 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 جا رہا, نہیں جانا, نہیں جانا. ارے کیسے نہیں جائے گا, ارے اچھے بھی جائیں گے, وقت آ گیا ہے, کوئی ہے جو اس کو روک سکے, کوئی نہیں روک سکتا. اب وہ کھینچ, وہ ادھر گھس رہا ہے, جیسے دو بچوں میں کھینچاتا نہیں ہوتی نا, پہلے ہوتی تھی وہ رسہ کشی, ایک ادھر کھینچ رہا ہے ایک ادھر کھینچ, اب ایسے وہ تو اب صرف کھینچیں گے باہر نکالنے کے لیے, اور یہ اور گھسے گی اندر, تکلیف بڑھے گی, تکلیف بڑھے گی نا, ہاں تکلیف بڑھے گی بس. لیکن اسی طرح سے کھینچ کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے زبردستی کر کے, وہ چاہے نہ چاہے عذاب شروع ہو گیا. اور وہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اطاعت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرمبرداری میں, کہتے وہ آ جاتے ہیں. جب پہلے تو خوف ہوتا ہے بھائی, دیکھو موت کا خوف تو ہر ایک کو ہوتا ہے, کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا. ماشاء اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا, تو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ اس آخری کیفیت کا اظہار ہے, یہ جو اس آخری کیفیت, پہلے پہل تو ہر آدمی نہیں مرنا چاہتا ہے, لیکن جب اس کو یقین ہو چلتا ہے کہ اب میرے لیے موت ہے, مجھے اللہ کی طرف جانا ہے, اس وقت وہ پھر راضی ہو کے جاتا ہے دنیا سے, اس وقت وہ خوشی سے جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ بس جلدی سے مجھے لے چل, جلدی سے مجھے جو ہے نکل جائے میری روح, ہے نا. تو اس وقت وہ دل و جان سے روح نکالنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے فرشتہ بھی نکال رہا ہوتا ہے, تو جب دو قوتیں مل جائیں گی تو بولو بھائی آسان ہو جائے گا. وہی ایک آدمی کو اوپر سے لوگ نکال رہے ہیں اور نیچے سے بھی اس کو لوگ پش کر رہے ہیں, تو دو قوتیں ہو گئی نا. جیسے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے متعلق یہ بات خاص طور بیان فرماتے تھے کہ شیخ کے پاس وقت گزارو, ہے نا, کسی کا شیخ ہے اس کے یہاں سہولت ہے, رمضان اس کے یہاں گزار دو. ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے, اور عموماً علماء کرام مدارس دینیا میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجمع ہوتا تھا, حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجمع ہوتا تھا, حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب علامہ ذکر رحمۃ اللہ کے یہاں مجمع ہوتا تھا, اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجمع دنیا سے. تو حضرت فرماتے تھے اپنے شیخ کے پاس رمضان گزارو, یہ دوہری طاقت ہے, ڈبل طاقت. ایک طاقت تو ہے روزے کی اور ایک اب شیخ کی صحبت کی, ہے نا, تو دو انجن لگ جاتے ہیں, آپ آرام سے بیٹھ, دو انجن لگ جاتے ہیں, ڈبل انجن. تو جب ڈبل انجن ہوگا تو گاڑی کہاں سے کہاں جائے گی؟ کوئٹہ کا سفر ہوتا ہے تو اس میں پہاڑی علاقہ ہے تو وہ دو انجن لگاتے ہیں, ایک آگے کے کھینچے, ایک پیچھے دھکا دے رہا ہے اور ایک آگے سے کھینچ رہا ہے, پھر گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی فرمایا یہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی تو کیا ہوا, یہ بھی چاہ رہا ہے اور ادھر سے فرشتہ بھی کھینچ رہا ہے, تو ایسے سہولت سے انشاءاللہ تعالی روح نکلے گی. اور یہ مرحلہ تو سب کو پیش آنا ہے, اس سے کوئی مفر ہے؟ جو لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہے نا, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو آپ کمیونسٹ کہتے ہیں, جن کو آپ دہریہ کہتے ہیں, لا دین کہتے ہیں, موت کو تو مانتے ہیں, موت سے انکار نہیں کرتے, ہمیں مرنا ہے, یہ تو ہر ایک کو پہچانا ہے. حالانکہ اللہ تو اگر صحیح نظر آ جائے, نظر کھل جائے تو قدم قدم پر مولا نظر آتا ہے, قدم قدم پر مولا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں, یہ جون کا مہینہ ہے, آپ تصور کیجئے اس جون کے مہینے میں یہ موسم ہوتا تھا ہے بھائی, جو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, ابر چھایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ محسوس ہی نہیں ہو رہا, لگ رہا ہے کہ ہم اگست میں یا نومبر میں ہیں. اور امریکہ سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں پر بھی ماشاءاللہ ایسی ٹھنڈک ہو گئی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی اپنے بندوں پہ خاص مہربانی. جون میں تو یہ لو چلتی ہے اور ایسا موسم ہوتا ہے, لیکن اللہ نے مہربانی کر دی. اور لیکن میرا وقت کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارا جون ایسے ہی رہے گا, اللہ چاہے تو ایسا رہ بھی سکتا ہے, لیکن موسم تبدیل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے خاص طاقت ملتی ہے روزے داروں کو, وہ تو ملے گی ہی, موسم سے کچھ فرق نہیں پڑتا, سخت بھی آ جائے گا تو ان کے لیے اللہ آسان کر دیں گے. وہ ایک خاص طاقت اللہ دیتے ہیں جس کو روزے دار محسوس کرتا ہے, غیر روزے دار محسوس نہیں کرتا, روزے دار محسوس کرتا ہے کہ کیسے وقت گزرا اور کیسے روزے ہو گئے اور آج جو ہے ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی اتنا ہو گئے. دیکھو آج ہی دیکھ لو بھائی, چھٹا ہے نا ماشاء اللہ, چھ ہو گئے, ابھی تو سن رہے تھے روزے رمضان آنے والے, رمضان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے, پکوڑے بنائیں گے, سموسے بنائیں گے اور چائنیز رول بنیں گے, اس کی تیاریاں چل رہی تھیں, اور پٹیاں لاؤ بھائی اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ, سلمان صاحب سمر آباد کی چکر لگا رہے تھے اور ابھی شروع ہو گئے روزے, اور ابھی آج دیکھتے دیکھتے جو ہے چھ روزے ہو گئے. تو یہ ایسے ایام و معدودات, ایام و معدودات ہیں, یہ گنتی کے دن ہیں, گنتی کے دن. تو یہ کیا ملا؟ عرش کا سایہ اور اس کے نیچے دسترخوان اور ضیافت کس کو مل رہی ہے؟ روزے داروں کو مل رہی ہے. آٹھ دروازے ہیں جنت کے, آٹھ. بعض لوگوں کے لیے اللہ کے ایسے مقبولین ہیں, ایسے صالحین ہیں, آٹھ کے آٹھ کھول دیے جاتے ہیں جب مر رہے ہوتے ہیں, وہ جس سے چاہو داخل ہو جائے, لے جاؤ اس کو, جس سے بھی چاہو لے جاؤ اس کو. بعضوں کے لیے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے, کوئی دروازہ نہیں کھلتا جی, پہلے آسمان سے ہی واپس کر دیا جاتا ہے, فلاں ابن فلاں آیا, نہیں ہم اس کو نہیں جانتے, یہ جو ہے اس سے کوئی عمل نہیں آتے تھے ہمارے پاس, لے آؤ اس کو, پھینک دو اس کو سجین میں, وہیں سے لوٹا دیا جاتا ہے, اس کی پہنچی نہیں ہے وہاں تک. اس بابرکت ماحول میں جتنا اوپر جا رہا ہے تو اللہ کے انوارات کے قریب ہو رہے ہیں نا بھائی, پہلے زمین سے لے کے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 برس کی تھا, پہلے آسمان سے لے کے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 برس کی تھا, دوسرے سے تیسرے کا 500 برس, تیسرے سے چوتھے کا 500 برس, یہاں تک کہ ساتواں آسمان اور اس کے اوپر عرش. تو جب اوپر چڑھائیے تو فاصلہ کم ہوا, اللہ کے انوارات کے نزدیک ہوا, یہ تو نیک روح ہے, اس کا حال ہے, اس کو قریب غربت ملتی جاتی ہے. اور یہ اس کو کیا وہیں سے واپس نہیں, اس کو رحمت نہیں ملے گی, اس کا کوئی عمل ہی نہیں آتا تو اوپر, اب کہے گی رحمت, پھینک دو اس کو سجین میں, وہیں سے پھینک دیا جاتا. اور یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوا ہے, بھائی میرے میں سے آ جاؤ. ہر دروازہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیک روح میرے میں سے آ جاؤ. یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ جیسے تھے, شیخ مولانا ذکیر رحمۃ اللہ جیسے تھے, اور ایسے کتنے ہیں, کتنے جانتے ہیں لوگ کتنے نہیں جانتے, یہ بتانے میں مطلب نہیں ہے کہ بس یہی اللہ جانتا ہے کس کا کیا رتبہ ہے کیا درجہ ہے. لیکن بعضوں کا لوگ دیکھ لیتے ہیں, خوابات میں آ جاتے ہیں, مبشرات میں آ جاتے ہیں, کتابوں میں چھپ بھی جاتا ہے, اللہ ان کے حالات کو عام بھی فرما دیتے ہیں. جیسے شیخ الحدیث مولانا مذکر رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا فضائل اعمال کے مؤلف, تو خواب میں دیکھا ان کے خادمین میں سے کسی نے کہ ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے. تو یہ مومن کا حال ہے, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھلتے ہیں, لیکن ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص کہ اس میں سے روزے دار چلے جائیں گے پالنے داخلوں, روزے داروں کے لیے مخصوص ہی. اللہ ہمیں نصیب فرمایا, یہ موقع ہے, یہ موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں عطا فرمایا ہے, ہمیں معلوم تھا کہ ملے گا, ہمیں معلوم تھا کہ ہماری زندگی ہوگی, نہیں معلوم. میری والدہ چلی گئی نا 15 دن پہلے, انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ رمضان کو نہیں ملے گا, نہ ہمیں پتا تھا کہ رمضان کو نہیں ملے گا. اور آج سے 13 برس پہلے والد صاحب انتقال کر گئے. رمضان سے پہلے 6-7 مہینے سے بیمار چل رہے تھے, لیکن جب رمضان سے 1-1.5 ہفتہ پہلے تو فرمایا کہ ہم اس رمضان میں چلے جائیں گے, میری والدہ سے فرمایا کہ ہم اس رمضان میں چلے جائیں گے. کیفیت تو ایسی چل رہی تھی, پھر رمضان والے شروع ہوئے تو فرمایا کہ جو ہے میں جمعے کے دن چلے جائیں گے, جمعے کے دن چلے جائیں گے ہم, اور وہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا جمعہ عطا فرمایا ان کو, تو دونوں بشارتیں پوری ہوئی ان کی. اور ایک روز میں بیٹھا ہوا ان کے خدمت میں تھا, اکیلے کرسی بٹھایا تھا دھوپ میں, تو ایسے مجھے کہنے لگے کہ ان کو چھوڑاؤ, یہ انتقال سے ایسی 5-6 روز پہلے کی بات ہوگی, ان بزرگ کو چھوڑاؤ. میں نے کہا کون بزرگ؟ سنائیں یہ بزرگ, ان بزرگ کو دروازے پہ چھوڑاؤ. تو وہ کیفیت شروع ہو گئی تھی اس وقت سے ہی, اللہ والے فرشتے نیک ارواح جو بھی فرمایا ان کو دروازے پہ چھوڑا. یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی آر کی رحمۃ اللہ علیہ کے برسہ برس کی صحبت اٹھائی تھی, حضرت جی مولانا مودی نام حسن صاحب کا نبی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, ابتدا سب سے پہلی بیعت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کی 12 برس کی عمر میں, پھر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا نبی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا مودی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا میں تھے, اور تبلیغ دعوت تبلیغ کے دوسرے امیر پہلے حضرت جی مولانا محمد یوسف کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے بعد یہ. تو وہاں خود بھی بیعت ہوئے, والدہ صاحب کو بھی بیعت کرایا. تو خیر بات کہیں سے کہیں چلی گئی. میں اس سے عرض کر رہا تھا کہ یہ موقع ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں رمضان نہیں ملے گا. اب کتنے لوگ چلے گئے, اب ہم ہیں, آئندہ اللہ نصیب فرمائے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ عمر میں برکت دے, صحت میں برکت دے, کاروبار میں برکت دے, آل اولاد میں برکت دے, ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے ہمیں اور پوری امت کو. لیکن معلوم تو کسی کو نہیں ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے؟ جان لڑا دینی چاہیے. یہ لمحات نہ ماضی ہاتھ میں ہے نہ مستقبل ہاتھ میں, ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے تو یہ حال ہے, ابھی ہے نا. جس وجہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا, وہ بھی گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا. گرا تھا لیکن سنبھل گیا, لڑکھڑایا لیکن سیدھا ہو گیا, کسی نے پکڑ لیا, ابھی تو یہ بھی کہلایا کہ یہ گرا نہیں ہے نا. تو توبہ کر لے, قدر کر لے, اب تک اگر کوتاہی ہوئی تو معافی مانگ لے. رنگین تیلیوں پہ جان دیتا رہا, دل دیتا رہا, مولا کو ناراض کرتا رہا. دل پھینک واقعہ ہوا تھا, جہاں دیا وہیں دل پھینک دیا, جہاں دیکھا ادھر دل پھینک دیا. کتنے کو پھینکے گا, کتنے ٹکڑے کرے گا؟ حضرت فرماتے تھے ارے دل کے کتنے ٹکڑے کرو گے, ایک کو دے دو, وہ مولا ہے جس نے دل بنایا تمہارا, اس کو دے دو, تمہارا بھی دل آرام سے رہے گا, تمہارا دل بھی سکون سے رہے گا. ایک کو دو گے دل میں ٹھنڈک ہوگی, دل کی غذا محبت الہی. فرمایا دیگر ہر چیز کی غذا ہے نا, دل کی غذا جو ہے وہ محبت الہی, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس کی غذا. جب یہ غذا اس دل کو ملے گی تو کیا ہوگا, یہ دل تگڑا ہوگا, تگڑا دل ہو جائے گا. تو کیا فرمایا, توبہ کر لے. ابھی تک جو ہے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے, لارے لپے گئے تھے, لارے لپے کر رہے تھے. چھوڑ دو بھائی, توبہ کر لو, اللہ کے پاس رجوع ہو جاؤ. دین میں بہت مزے ہیں, دین میں جو ہے اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں, لیکن شرط یہ کہ پہلے عمل کرو, پہلے عمل کرو پھر ملے گا. کوئی کہے پہلے دکھاؤ پھر عمل کریں گے, وہ بھی ہے, وہ مثالیں بھی ہیں, لیکن ہمیں نفع جب ہوگا کہ جب ہم پہلے عمل کریں. دیکھو نا اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ میرے طرف ایک بالشت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, میں ایک ہاتھ آتا ہوں. اللہ تو ایک ہاتھ آئے, یہ تو ایک بالشت, اللہ ایک ہاتھ, اور ہاتھ وہ اپنے حساب سے, ہمارے حساب سے نہیں, اپنے حساب سے. لیکن پہلے کیا شرط لگائی کہ پہلے تم ایک بالشت ہو. آ سکتے تھے نا, ایک ہاتھ بھی آ سکتے, لیکن اللہ کا پہلے تم ایک ہاتھ آؤ, تو پھر میں ایک بالشت آؤ, پھر میں ایک ہاتھ آؤں گا. جب بندہ میں ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں. بندہ میں تو چل کے آتا ہے, میں اس طرف دوڑ کے چلتا ہوں. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی عنایتیں, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا پیار اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں, کتنے. توبہ کر لے, توبہ کرنے والا التائب حبیب اللہ, اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. اور جو توبہ کراتے ہیں سوچو ان سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں. کسی کا بچہ گم ہو جائے اس سے پوچھو کیا حالت, کیا کیفیت ہوتی ہے. کسی کا بچہ گم ہو جائے اس بچے کی بھی حالت دیکھنے کی والی ہوتی ہے, اور اس کے ماں باپ کی حالت بھی دیکھنے والی ہوتی ہے. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تمہارے نے سنایا کہ میں نے حرم میں دیکھا ایک حبشن کا بچہ, کالا کلوٹا, گم ہو گیا, الگ ہو گیا ماں سے. اب اس کو فرانس کی عورت گود میں لے رہی ہے لیکن رو رہا ہے, برطانیہ کی عورت گود میں لے رہی ہے لیکن رو رہا ہے, ہندوستان کی عورت گود میں لے, سب پیار کر رہے ہیں, سب کو ترساتا ہے. بچہ تو کیسا ہی ہو بھائی, بچہ تو بچہ ہے, لیکن اس کا رونا چھپ ہی نہیں ہو رہا. تو کیا ہوا, اس کی کالی کلوٹی ماں آ گئی. ارے بس اس نے گود میں لیا, چپ, سینے سے لگا اور خاموش. تو اس پہ کر رہا تھا کہ جس کا بچہ گم ہو جائے, یہاں دیکھو نا آج کل اسکول ویگنیں چلتی ہیں, بچے بچیاں اسکول جاتے ہیں ویگن سے اور آتے ہیں. اب تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, اب ماں باپ کی پریشانی دیکھ. میرے دفتر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے گھر سے فون آیا, تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے آدمی کو موبائل میں سے, تھوڑا سا آواز تیز ہوتی ہے, ایسی پریشان ہو رہی, وہ ابھی تک نہیں آئی ہے بچی, اسکول سے بچی نہیں آئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا ہو پریشان. میں سمجھ گیا اس کیسے بھانپ گیا. میں نے کہا دیکھو اس کو سمجھاؤ, تسلی رکھے, آ جائے گی پریشانی, اس سب پریشانی سے تو ان کی صحت خراب ہو جائے گی, آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اب وہ بھی پریشان, لڑکا جو تھا بات کرنے والا وہ بھی پریشان, اس کو بھی سمجھایا دیکھو بھائی تسلی رکھو, تھوڑا آگے پیچھے گاڑی ہو جاتی ہے, ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, گھبراؤ نہیں, آ جائے گی. وہی ہوا, دس منٹ کے بعد فون آ گیا. تو وہ کیفیت جو ہے, اس کیفیت کو وہ ماں باپ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو الگ ہو گیا اپنے ماں سے باپ سے, کہیں بچھڑ گیا ہے. تو جو آدمی اس کے بچے کو لا کے ملا دے, پہنچا دے, تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں اس کے, ان کا بس نہیں چلتا, اپنی جان دیتے ہیں اس کو, ایسے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ. تم نے تمہیں زندگی دے دی, زندگی بچا دی ہماری. تو سوچئے یہی حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جو اس کے بندوں کو اس سے ملا دے اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں, اس سے بھی زیادہ خوش, اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو دینی محنتیں ہیں نا بھائی, دینی محنتیں کیا ہیں؟ یہ یہی دینی محنتیں کہ اللہ کے جو ٹوٹے ہوئے بندے ہیں, جو روٹے ہوئے بندے ہیں, جو بھاگے ہوئے بندے ہیں, ان کو لا کر کے مولا کے دروازے تک پہنچا دینا, ملا دینا. یہ ساری جو دینی محنتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہے نا, وہ یہی کر رہے ہیں کہ اس کے ایسے بندوں کو پکڑ پکڑ کے لا کر کے ملا دیتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی یہاں محلے کے گشت کر رہے تھے محلے میں, تو عین افطار سے 10 منٹ پہلے ہمارے دروازے کے لیے آئے. یہ گلی ان کے اس میں تھی, سب سے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو لوگ تو بیٹھے ہوئے قل اللہ پڑھ رہے ہیں, قل اللہ محاورے کے طور پر کہہ رہا ہوں, پیٹ میں قل اللہ پڑھ رہا ہے ان کا بھوک کے مارے. حالانکہ یہ محاورہ صحیح نہیں ہے, پیٹ کے قل اللہ پڑھتا ہے بھائی, لیکن معاشرے میں رائج ہے. اور یہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر کر رہے ہیں, تو اللہ ان سے کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ اپنی بھوک کو پیاس کو برداشت کر کے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر کر رہے ہیں. مغرب کی نماز ہوئی, اب لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں کو, یار جلدی سے ابھی چھوڑ کے آئے تھے وہ پورا کریں گے جا کے, ابھی تو ایک ٹرپ لگائی ہے, ابھی دوسری ٹرپ جا کے لگانی, اور جلدی جاؤ تاکہ صاف نہ ہو جائے جب نہیں پہنچو. اور یہ پھر کھڑے ہو گئے, آ جاؤ بھائی دین کی بات سن لو, اب پھر کھڑے ہو گئے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پھر وہاں لگا دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت ہے نا. تو کیا اجر مل رہا ہوگا, کیا ثواب مل رہا ہوگا, کیا اللہ کا قرب مل رہا ہوگا, یہ تو یہاں تو نظر آنا مشکل ہے نا, آخرت میں نظر آئے گا. تو ایک تو خود کا توبہ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں آپ پرچون, اور ایک ہے دوسروں کو توبہ کرانا. یہ کیا ہے؟ یہ تھوک ہے, ہول سیل ہے نا. تو آدمی خود بھی توبہ کرے اور اپنے آپ کو ایسے ماحول سے جوڑ لے, ایسی جگہ وابستہ کر لے کہ جہاں تھوک بھی مل رہا ہو, اور کم سے کم دعا تو کر لے. اگر صرف شریک نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے, دعا تو کر لے تو وہ بھی ثابت ہو جائے گا ان کی صف میں, چاہنے والوں میں, آمین کہنے والوں میں. میرے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے, یہ بہت سناتے تھے یہ بات, یہ واقعہ ایک اللہ والے کا عجیب انداز سے سناتے تھے. کیا شان تھی, کیا انداز تھا ان کا, ماشاءاللہ سبحان اللہ. سناتے کہ ایک اللہ والے نماز پڑھ کے جا رہے تھے عید کی, بشارت ہے نا بھائی کہ عید کی نماز پڑھ کے جب عیدگاہ سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ اعلان کر دیتا ہے اب جاؤ بخشے بخشے, سب بخشے گئے, تمہارے روزے قبول ہو گئے, نمازیں قبول ہو گئی ہیں. راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں فرشتے اعلان کرتے ہیں جاؤ سب بخشے گئے. اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو. تمہارے ساتھ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, وہ اس طرح سے جو ہے یہ پنکھا بند کر, تو دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے, یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب عیدگاہ سے لوٹتے ہیں نماز پڑھ کے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ بخشے بخشائے لوٹ گئے. اور دنیا والوں کا طریقہ ہے, دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ عید کے لوگ عید کے دن عیدی دیا کرتے ہیں, سیٹ صاحبان اور والدین, والدین بچوں کو, بڑے چھوٹوں کو, سیٹ صاحبان اپنے ملازمین کو عیدی دیتے ہیں. یا اللہ ہم بھی آپ کے بندے, ہمیں بھی عیدی دیجیے. بس مستی کرے کہ کیفیت تاری ہوتی ہے, اللہ والوں پر بھی ایک کیف تاری ہوتا ہے. دنیا والوں پر تو مستی تاری ہوتی ہے نا, ان کے اوپر ایک کیف تاری ہوتا ہے, ایک حال تاری ہوتا ہے. اس حال میں مانگنا, یا اللہ ہمیں عیدی دیجیے, آپ بولے جا رہے ہیں اللہ بھی عیدی دیجیے. تو اچانک اوپر سے ایک رومال لپٹا ہوا آ کے آیا ان کے قدموں میں, آ گیا ریشمی رومال, انہوں نے اٹھایا اس کو, اس پہ لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور اللہ تعالی کے دوستوں کو, دوستوں پر آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. یہ اس پہ لکھا ہوا بغیر روشنائی, آخرت کی روشنائی, جنت کی روشنائی سے لکھا ہوا. انہوں نے اٹھایا اس کو پڑھا تو پیچھے ایک آدمی کہلا حضرت اس میں میرا بھی حصہ ہے, عیدی ملی نا اللہ کی طرف, کہ حضرت اس میں میرا بھی حصہ ہے. کہہ رہے تیرا کیسے؟ میں بھی تو آپ کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا, آپ بول رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے آپ کے چل رہا تھا اور آپ کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا, تو اس میں میرا بھی حصہ ہے. انہوں نے وہ جو رشمی رومال ملا تھا اس کے لے بھائی لے, تو ہی لے لے جا اس کو. تو آمین کہنے والے بھی حصے دار ہیں, اچھا چاہنے والے بھی حصے دار ہیں, دعا کہنے والے بھی حصے دار ہیں, تو دعا ہی کریں کم سے کم. اللہ نے توبہ کی توفیق دے. جو لوگ شیخ صاحبان ہیں جنہیں اللہ نے یہ درجہ دیا ہے, ان کے ملازمین ہیں, وہ اپنے ملازمین پہ بھائی آسانی کر دیں, اس کی بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ تم اپنے ملازموں کو روزے میں آسان کر دو, ان کا کام ہلکا کر دو, ان کا بوجھ ہلکا کر دو, تو ان کا یہ مت دیکھو کہ میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا, میری دکان اتنے گھنٹے کھلتی ہے اور یہ نقصان وہ نقصان, کوئی نقصان نہیں. یقین ہونا چاہیے, یقین صحیح ہوگا تو فائدہ لازمی ہے اور نفع بڑھ جائے گا. اللہ کے لیے کرے انشاءاللہ اور نفع بڑھ جائے گا. جہاں نسبت اللہ کی آ گئی پھر کیا نقصان, پھر کیسا نقصان. بھائی اللہ کے لیے چھوٹ دے دی ہم نے, اللہ کے لیے ہمیں چھٹی دے دی, ہماری نیت اللہ کی تھی کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے گی. تو جب اللہ کے لیے کیا تو بتاؤ وہ اللہ تمہیں نقصان پہنچائے گا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. تو ایسے تمام شیخ صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ اس ماہ میں اپنے ملازمین کے کاموں کو آسان کریں, اپنے نقصان کی فکر نہ کریں. بظاہر اگر کچھ نقصان ہوتا نظر بھی آ رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں, اللہ کے لیے برداشت کر لیں, نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. فی الحال تو نظر آ رہا ہوگا کہ نقصان ہے, لیکن حقیقتاً نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. وہ روزہ رکھ لے گا جب ایک گھونٹ پانی پلا دینے سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا. کتنا روزہ؟ ایک تو ہے کہ پوری پلیٹ بھر کے افطاری کرا دی, اور فرمایا کہ اگر ایک چھوارا بھی کھلا دیا تو بھی یہ فضیلت مل گئی, ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا تب بھی یہ فضیلت مل گئی, تمہارے لیے بخشش ہے, اللہ بخشش دے رہے ہیں. یہ فضیلت افطار کرانے کی اور روزہ کھلوانے کی. تو کسی کا روزہ رکھوا دیا ہم نے ہمارے کام کم کر دینے سے, ہمارے بوجھ کم کر دینے سے اس نے روزہ رکھ لیا, تو کیا اجر ملے گا بھائی؟ سوچو, صرف کھلوانے پر, ایک کھجور کھلانے پر, ایک گھونٹ پلانے پر اللہ میاں بخشش کے فیصلے فرما رہے ہیں. تو کوئی کسی کا روزہ ہی رکھوا دے, اس کو ایسی سہولت دے دے, تو کیا ملے گا اسے؟ سوچیے, تصور سے محال ہے, محال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائے, برکتیں نصیب فرمائے. جنہوں نے شروع نہیں کیا بھائی چند دن ہیں, ہمت کر لیں اور ٹھان لیں کہ کوئی نہیں چھوڑنا ہے. دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, ہونے دو. کیا بھائی لمبے روزے ہیں, ہم کیسے رکھیں؟ دنیا کا نقصان کر لے آدمی, اپنے کام کو آگے پیچھے کر لے, لیکن ان دنوں کو ضائع نہ ہونے دے, ان دنوں کو وہ گوائے رہی. یہ تو بس کہنا چاہیے کہ وہ کان میں گھسا ہوا ہے آدمی, کوئی ہیرے کی کان میں گھسا ہوا ہے, کچھ سونے کی کان میں گھسا ہوا ہے, لوٹ لو جتنا لینا, موقع دیا ہوا ہے لوٹو, جتنا نکالنا ہے نکال لو. تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اپنے اوقات کو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور روزے کی خاص تصویر لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ روزے کی خاص تسبیح. چار چیزیں فرمائی: کلمے کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، دوزخ سے پناہ. فرمایا روزے میں اس چار کام زیادہ کرو. تو یہ چار کلمات ہیں، اس میں یہ چاروں چیزیں آ گئیں. کلمے کی کثرت آ گئی، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، استغفار آ گیا، نسألک الجنہ، یا اللہ جنت عطا فرما دیجئے ہم سب کو، جنت کی طلب آ گئی، نستغفر ونعوذ بک من النار، ہم سب کو جہنم سے بچا لیجیے. اور والد صاحب بہت آسان الفاظ سمجھایا کرتے تھے، دیکھو بھائی الف لگاؤ گے تو اپنے لیے ہوگا، الف لگاؤ گے، اسلوکا لگاؤ گے تو اپنے لیے، میرے لیے، یا اللہ مجھے، نون لگا دو نسألک عربی کی میں تو کیا ہوتا ہے، ہم سب کے لیے. تو کیوں الف لگاتے ہو؟ نون لگاؤ، موٹا سا ہے نا الف، تو پتلا سا ہے، نون موٹا لگاؤ تاکہ سب کو مل جائے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، نسألک الجنہ، بہت شکر. یہ تسبیح کی کثرت فرمایا رمضان میں، چار تسبیح کی کثرت ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھیں. تسبیح کی خاصیت ہے کہ جہاں آپ نے ہاتھ میں لیا نہیں کہ اس نے زبان سے بولنا نہ شروع کر دیا. آزمائش کرتے تسبیح لیجئے ہاتھ میں، بولنا شروع کر دے گا، لیکن بولے گا کہاں سے؟ زبان سے بولے گا، زبان ہلنا شروع ہو جائے گی. تو تسبیح ہاتھ میں ڈالنے کی کوشش کریں، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تسبیح آتے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، نسألک الجنہ، ونعوذ بک من النار. پھر زبان ہو گئی درود شریف، پھر زبان ہو گئی استغفار. یہ تلاوت کی کثرت جتنی ہو سکتی، جتنی ہو سکتی ہے کرے. پڑھنے والوں تو ایک ختم دن میں کیا، ایک ختم رات میں کیا، کرنے والے کر رہے ہیں، دس پڑھنے والے بھی ہیں، پندرہ پڑھنے والے بھی ہیں، اس سے زائد پڑھنے والے بھی ہیں. شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اپنی ناکارگی سے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ یومیہ 15-20 سپارے پڑھ لیتی ہیں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ. کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہے یار، یہی 10-20-40 سال کے عرصے کی بات ہے. اور آج بھی پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں ان قصبات میں، جہاں ایسا انہوں نے ایسا ماحول بنا لیا، اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنا لیا. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رہنا چاہیے، وہ ہمارے ستوار رحمۃ اللہ سکھلایا کہ دیکھو عبادت اپنی صحت کے اعتبار سے کرو. خیر العمر اوسطھا اوقم قال الصلوۃ والسلام، تھوڑا کرو، مستقل کرو. ایک دن تو پڑھ لیا 15 سپارے، چار دن چھٹی ہو گئی، پرانچی پھرانے کو دلی جا رہا ہے. یہ چیز پسندیدہ نہیں. اپنے ظرف کے حساب سے تجویز صحیح ہو، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، ایک ہی سپارہ ہو، صحیح پڑھے اور روز پڑھے. تو سمجھ کہتے تھے دیکھو بھائی زیادہ وظائف کی ہمارے یہاں زیادہ وظائف نہیں ہیں، ہم اس پر زور نہیں دیتے کہ آپ خوب وظیفے پڑھیں، خوب نیند پوری کریں، وظیفہ اپنے ذوق کے حساب سے. اس لیے کہ نفل پہ جنت موقوف نہیں ہے. اصل تو جنت میں آدمی اپنے اللہ کے فضل سے جائے گا، اور پھر اپنے صحت کے حساب سے، اپنی فرصت کے حساب سے، محنت سے. ہاں حسرت ہونی چاہیے، حسرت ہونی چاہیے. یا اللہ کیا آپ کے بندے، کیا آپ کے بندے، کیسی محنت کی، کیسی عبادت کی، ہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ حسرت، یہ حسرت ہونی چاہیے. یہ اس سے ایک درجے میں بہتر ہے کہ ایک آدمی وہ عبادت کر کے، میں تو بڑا، میں نے وہ وقت کر لی بھائی، یہ تو رمضان نے وصول کر لی، اب یہ میں جو آ گئی بس، اس نے تو تلوار چلا دی، چھری چلا دی، اور یہ میں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا مجھے. واقعی اللہ کے بندے کیسے ہیں، کیسی محنت کرے گا، اپنی طاقت کے بقدر پوری کوشش کرے، لیکن حسرت رکھے کہ واہ سبحان اللہ، کیسے کرنے والے تھے، کیسے پڑھنے والے تھے، اور کیسے محنت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی حسرت پسند آئے گی. تو حضرت والا کا فارمولا ہمارے شیخ کا وہ یہ ہے کہ بھائی اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے کرو، یہ نہیں کہ دماغ پہ زیادہ بوجھ ڈال دیا، نیند پوری نہیں کی، نیند پوری کرو اور وظائف اس کے حساب سے کرو. ویسے تو ماہ رمضان میں بشاشت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز مسجد میں ادا ہو جائے مردوں کے لیے، تراویح بشاشت کے ساتھ ادا ہو جائے، تو یہ بھی بہت ہے. اور غفلت سے نکل جائے، گناہ نہ کرے، بشاشت، دیکھیے لفظ جو استعمال کر رہا ہوں وہ بشاشت استعمال کرو، کہ جو راتوں کو جاگنے کا ایک ماحول بن جاتا ہے خصوصاً آخری شب آخری عشرے میں. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ رات بھر جاگتے ہیں عموماً، اور جو فجر کی فجر ہوتی، فجر کی نماز جب ہوتی نا، تو اس میں یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی رکعت پڑھی جا رہی ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں، یہی نہیں پتا. بعض وقت فون ہی مارنا پڑتا ہے، بھائی سلام پھر گیا. یہ عبادت، ایسی عبادت کسی کام کی نہیں کہ تم نے فرض پہ تم نے جو ہے وہ لگا دیا، قدغن لگا دی، فرض کا یہ حل کر دیا تم نے، نفل کے چکروں میں تمہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے امام رکوع میں سجدے میں. وہاں یہ عبادت پسند نہیں ہے. فرض کیسے ہونے چاہیے؟ بشاشت سے فرض ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ آرام کر لو، تھوڑا سو جاؤ. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے، علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ پوری رات جاگنا ثابت نہیں ہے کسی بھی رات میں، پوری رات جاگنا ثابت نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، عبادت بھی فرمائی ہے، آرام بھی فرمایا، چاہے وہ گھنٹہ دو گھنٹہ جتنا بھی ہو لیکن آرام فرمایا ہے. اور پھر اٹھیں، پھر تہجد پڑھی ہے، پھر ذکر کیا ہے، پھر سلام کی. پوری رات جاگنا ثابت نہیں ہے. تو بھائی جو سنت کی نیت سے آدمی ایسا کرے تو اس پہ زیادہ قرب الہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ایک رواج چلا ہوا ہے رات بھر جاگتے ہیں اور بشاشت ختم ہو جاتی ہے، فرض بشاشت سے ادا ہو، توجہ سے ادا ہو، خشوع سے ادا ہو، خضوع سے ادا ہو، فرض کے دام ہیں بھائی. سب سے زیادہ دام کس کے ہیں؟ فرض کے، پھر واجب کے ہیں، پھر سنت موقعہ کے ہیں. تو فرض کو ادا کرنے کا اہتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس میں خشوع اور خضوع یکسوئی پیدا کرنے کے لیے جو بھی تدابیر ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے. بھائی یہ باتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما رہے ہیں، کچھ سوچ کے تھوڑی بیٹھتا ہوں. یہ ہمارے اکابر کی وہ ہے اور آپ حضرات کی طلب ہے. اصل جو ہے آپ حضرات کتنی دور دور سے آئے ہیں ماشاء اللہ، اس موسم میں، اس روزے میں، اس رمضان میں یہ بیٹھے ہیں دس میل والے، تو یہ آپ لوگوں کی طلب ہے جس سے یہ مضامین کی آمد ہو رہی ہے. بس اس پہ آج اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے مذاکرہ کیا، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ ہمیں توفیق دے دے عمل کی، اور اپنے کرم سے پورے رمضان کی پوری برکات نصیب فرمائے. یہ دعا میں شامل کر لیں ہم سب، یا اللہ پورے رمضان کی پوری پوری برکات نصیب فرمائے. واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد المبارک وسلم. اللہم انت السلام علیک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحمل علينا اثما وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. يا الله انتہائی قبول فرما لیجئے. تمام حضرات کے آنے کو قبول فرما. تمام خواتین کے آنے کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ، اپنا خاص فضل فرما دے مولا، ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے یا اللہ، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے یا اللہ، اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اخلاص دے دیجیے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان لمحات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یہ مبارک لمحات یا اللہ ہمیں خوب خوب نصیب فرما یا اللہ، اپنے کرم سے تمام روزے نصیب فرما، تقویٰ کے ساتھ نصیب فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، عید کی خوشیاں بھی عطا فرما یا اللہ، تمام نمازیں باجماعت نصیب فرما دیجیے، تمام یا اللہ تراویح کا تمام نصیب فرما یا اللہ، جتنے بھی لوگ قرآن شریف سنا رہے ہیں، کتنے بھی بچے بچیاں گھروں میں مسجدوں میں یا اللہ سب کے سنانے کو لائے قبول فرما یا اللہ، سننے والوں کے سننے کو قبول فرما یا اللہ، ذوق و شوق عطا فرما، اہتمام عطا فرما، اپنے مقبولین اور صالحین کا پورا پورا فیض عطا فرما، ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ہر طرح کی ناکامی سے بچائیے، ہر طرح کی پشیمانی سے بچائیے، ہر طرح کی پریشانی سے بچائیے یا اللہ، دارین کی عافیتیں عطا فرما دیجیے، خیریں عطا فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے، بھلائیاں عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہر طرح کے شرور سے بچا لیجیے، ہمارے اور پوری امت کے جملہ مسائل کو حل فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور کر دیجیے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے یا اللہ، گھر گھر مسائل ہیں، اللہ اپنے کرم سے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دیجیے، جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اپنے کرم سے کرم فرما دیجیے، سب کے مسئلے مسائل حل فرما دے، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اپنے کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ، کی پریشانیاں دور فرما اللہ، کی پریشانیاں دور فرما، شام کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، عراق کے مسلمانوں پر رحم فرما، افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ، ہمارے اس ملک کے حال پر رحم فرما دے، ادونی بنسل کی حفاظت فرما دے، اور پوری امت جہاں کہیں یا اللہ آپ کی پیاری سرس کی امت بس رہی ہے، ان پر جس طرح کا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ، انفرادن یا اجتماعن یا اللہ، سب کو ظلم سے خلاصی نصیب فرما دیجیے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کی رسم تو ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہلاک فرمائیے، مسلمانوں کو ان کے شر سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کو ان کے شر سے حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، مسلمانوں کو ان کے شر سے حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، عافیت دارین عطا فرما دیجیے یا اللہ، ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض آپ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازل گھاٹی آنے والی ہیں اللہ، ہمارے لیے پوری امت کے لیے سہل و آسان فرما دیجیے، موت کا مرحلہ آسان فرما دیجیے، ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، قبر کا مرحلہ آسان فرما دیجیے، حشر کا مرحلہ آسان فرما دیجیے، پلشراج کا مرحلہ آسان فرما دیجیے، حساب کتاب کا مرحلہ آسان فرما دیجیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرمائیے یا اللہ، حرمین شریفین کی عبادت حاضری نصیب فرمائیے یا اللہ، وہاں کی برکات میں خوب خوب نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کا وہاں جانا نصیب فرما یا اللہ، کثرت سے جانے کی توفیق عطا فرمائیے، آنا جانا لگا دیجیے، ماں اہل عیال کے جانا نصیب فرمائیے، غیب سے صورتیں بنا دیجیے یا اللہ، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، ہم سب کے لیے غیب سے صورتیں بنا دیجیے یا اللہ، دینی جماعتیں، دینی انجمنیں، دینی شخصیات سب کے کف کی حفاظت فرما یا اللہ، سب کی قوم برکت عطا فرما یا اللہ، ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اور دینی مراکز کی اللہ حفاظت فرمائیے یا اللہ برکت عطا فرمائیے یا کریم، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، آپ کے معاملہ فرما دیجیے، جو مانگ سکے دے دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، اللہ کے حضرت پر مانگتے ہیں آپ کی شان کے مطابق عطا فرمائیے، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجیے، والدہ صاحبہ کی بہترین بخشش فرما دیجیے، بال بال بخشش فرما دیجیے، والد صاحب کی، چھوٹے بھائی کی اور جتنا اقرب اقربا، تمام متعلقین، محسنین، محبین، میرے تمام اساتذہ مشائخ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت یا اللہ، سب کی بہترین بخشش فرما، درجات عالیہ عطا فرما، درجات عالیہ عطا فرما، مائے ماؤں کو پیارے علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے مقبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.
وہ بیچارے دو چکر لگے ہیں نمبر